بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أربعين نووية بشرح تدرس جاريه. آج کی نشست میں حدیث نمبر 22 کے تعلق سے چند اہم باتیں کرتے ہیں. امام ابو زکریہ یحییٰ بن شرف النووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الحدیث الثانی والعشرون عن ابی عبد اللہ جابر بن عبد اللہ الانصاری رضی اللہ عنہما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى احللت الحلال فعلته معتقدا حله. اس حدیث کا ترجمہ، سیدنا ابو عبد اللہ جابر ابن عبد اللہ الانصاری رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، فرمائیے اگر میں صرف فرض نمازیں ادا کروں، صرف رمضان کے روزے رکھوں، حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھوں، اور اس سے زیادہ کوئی عمل نہ کروں، تو کیا میں جنت میں جا سکوں گا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اور حرمت الحرام کا معنی ہے کہ حرام سے اجتناب کروں، اور احللت الحلال کا معنی ہے کہ میں حلال کام کی حلت کا اعتقاد رکھتے ہوئے اس پر عمل کروں. یہ حدیث ہے 22 حدیث 40 نووی کے متن میں، اور جیسا کہ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں 40 احادیث جتنی چھوٹی ہیں ان میں بہت ہی زیادہ اہم پیغامات ہیں، اسباق ہیں مومنوں کے لیے. اور آج کے درس میں بھی چند اہم اور بہت ہی پیارے پیغام ہیں جن کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کو بہتر سے بہترین بنا سکتے ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو ہم سن، جو ہم سیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہ صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے پہلے کہ میں حدیث کی شرح کے تعلق سے شیخ عبد المحسن حفظہ اللہ کی شرح آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، سیدنا جابر بن عبد اللہ کے تعلق سے چند اہم باتیں. ان کا نام ہے جابر بن عبد اللہ ابن حرام الانصاری. جب انصاری کہا تو انصاری صحابی ہیں، یعنی مہاجرین میں سے نہیں ہیں. کنیت ہے ابو عبد اللہ، والد کا نام بھی عبد اللہ ہے. سیدنا جابر رضی اللہ عنہ اپنے والد کے اکلوتے بیٹے تھے، اور 7 بیٹیاں تھیں سیدنا عبداللہ کے، ان کے والد کے، یعنی 7 بہنوں کا ایک بھائی تھا. بعض روایت میں 9 بہنوں کا ذکر بھی آیا ہے، لیکن جو غالب قول اور راجح قول واللہ اعلم وہ یہ ہے کہ 7 بہنیں تھیں. سیدنا عبداللہ سیدنا جابر کے والد جنگ احد میں شہید ہوئے اور پیچھے بہت سارا قرضہ بھی چھوڑ گئے تھے. سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے جوانی میں کم عمری میں اپنے گھر کو سنبھالا, اپنے ساتھ بہنوں کو پالا, ان کی تربیت کی, یہاں تک کہ اپنے بہنوں کے لیے اپنی زندگی کے جو بہترین فیصلہ تھا شادی کا فیصلہ, اپنی بہنوں کی عمریں ان کی سوچ کو سامنے رکھ کر یہ فیصلہ کیا. اور ایک ثیب یعنی ایک پہلے سے جو شادی شدہ عورت تھی, ثیب عورت تھی, ان سے شادی کی, یعنی کسی قواری لڑکی سے شادی نہیں کی. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور جب اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ آپ نے کیوں ایسا کیا, تو انہوں نے عرض کی, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرے والد جنگ احد میں شہید ہوئے اور پیچھے سات کم سن لڑکیوں کو چھوڑ گئے, میں نہیں چاہتا تھا کہ میں بھی ایک لڑکی سے شادی کروں پھر آئے تو ان کے آپس میں جھگڑے رہے, بلکہ میں نے اس لیے ایک بڑی عمر کی عورت سے شادی کی تاکہ وہ ان کو پالنے والی بن جائے, ان کی پرورش کرنے والی بن جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا اقدام ہے, اور سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کی سمجھ اور عقل مندی کی بہت بڑی نشانی ہے, اور کس طریقے سے انہوں نے اپنے گھر کو سنبھالا, اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا جب ان کے والد اس دنیا سے گئے, رخصت ہوئے جنگ احد میں. اللہ تعالیٰ کی دین کی سربلندی کے لیے قربان ہو گئے, اپنی جان بھی دے دی. آپ یہ دیکھیں کہ ان کو کیا یہ پرواہ نہیں تھی کہ میری بیٹیاں ہیں, میرا بیٹا بھی اتنا بڑا نہیں ہے, میرے ان کا پیچھے کیا ہوگا, کون سنبھالنے والا ہوگا, قرض کا کیا ہوگا, اس کا کیا ہوگا, اس کا کیا ہوگا. سبحان اللہ, ان کی وفات کے بعد قرض کی ادائیگی بھی ہو گئی, ان کی بیٹوں کا پالنے والا بھی آ گیا, اچھی پرورش بھی ہوئی, اور یہ گھر ان گھرانوں میں سے تھا جس میں خوشیاں خوشی تھی, مدینہ کے گھرانوں میں سے. سبحان اللہ. اس لیے میرے بھائی ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے گھر والوں کے لیے, کیونکہ ہم ہی سربراہ ہیں اور ہمارے بغیر وہ کچھ بھی نہیں ہے, تو کہیں نہ کہیں پہ تھوڑا سا کوئی گھمنڈ آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ بس اب ہمارے سوا ان کا کوئی نہیں ہے, یہ غلط بات ہے میرے بھائی. ہم ایک ذریعہ, ایک سبب ہیں جیسے کہ باقی اسباب ہیں دنیا میں. ہمارا رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, ہماری جان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, ہماری صحت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, ہمارے حسن کارکردگی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تو پھر ہمارا کیا ہے؟ ہم صرف کوشش کرتے ہیں, ہم قدم بڑھاتے ہیں, وہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کے احسان سے ہوتا ہے. اس لیے یاد رکھیں, حلال کمائی کو اپنے دل میں بٹھا لیں, ہر وہ کام جس سے میرا رب راضی ہوتا ہے اس کام کو اپنا نصب العین بنا لیں, یہ جو اپنے دونوں آنکھوں کے بیچ میں یہاں پہ ہونا چاہیے. جو کام آپ نے کرنا ہے سب سے پہلے سوال کرو, کیا میرا رب اس سے راضی ہے ناراض ہے؟ اگر راضی ہے تو کرو, اگر ناراض ہے تو چھوڑ دو. ارے بچوں کا کیا ہوگا؟ یہ کس نے کہا کہ آپ کے بچے حرام مال سے ہی خوش رہیں گے یا حرام مال سے ہی پلیں گے؟ یہ کس نے کہا ہے؟ یہ کس نے کہا ہے کہ آپ کے بچے, آپ کی بیوی یا میرے بیوی اور میرے بچے صرف اپنے رب کو ناراض کر کے ہی خوش ہوں گے؟ سبحان اللہ, یہ شیطان کا بہکاوا ہے اور کیا ہے. دنیا راضی ہو یا نہ ہو, ہمارے ذمہ ایک کام ہے جس کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں کہ ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے, اور ہمارا رب راضی ہوتا ہے اس راستے پر جو راستہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اختیار کیا ہے. الصراط المستقیم, عقیدے میں, عبادات میں, معاملات میں, دنیا کے ہر پہلو میں اگر ہم اپنے رب کو راضی کرنے والے ہیں تو ہم صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ویسا بھی نہیں ہے، ہم پھر کسی اور راستے پہ چل رہے ہیں اور اپنا کو جھوٹی طرح تسلیہ دیتے ہیں کہ دیکھیں ہم اچھے راستے پہ صحیح راستے پہ چل رہے ہیں. سیدنا جابر غلان ہوں کہ دو تین بڑے پیارے قصے ہیں، میں کبھی دروس میں بیان کرتا رہوں گا، وقت نہیں ہے اس وقت. سیدنا جابر کے اونٹ کا قصہ، جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، پیارا قصہ ہے صحیح بخاری میں. اور سیدنا جابر غلان ہوں قرض کی ادائیگی کا بھی بڑا پیارا قصہ ہے، کیونکہ قرضدار تو آ گئے لینے کے، ان کے پاس کچھ تھا بھی نہیں کہ ان کو دے زیادہ، تو جو دینا تھا وہ کم پڑ گیا. کس طریقے سے قرض کی ادائیگی ہوئی اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی، کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور قرض کی ادائیگی ہوتی ہے، انشاءاللہ اس پہ کبھی میں تفصیل سے بات کروں گا. سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کی وفات سن 78 ہجری میں ہوئی، 78 ہجری میں، اور ان کی عمر 94 سال تھی، 94 ایئرز، 94 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی. 94 سال ان کی عمر تھی، 78 ہجری تاریخ، وقت 94 نہیں ہے، تاریخ کیا ہے وفات کی؟ 78، مکس نہ کر لینا پھر، واللہ اعلم. حدیث کی مختصر سی شرح، فضیلۃ الشیخ العلامہ عبد المحسن العباد البدر حفظہ اللہ فرماتے ہیں، نمبر ایک، جاء فی بعض طرق الحدیث فی صحیح مسلم تسمیت الرجل السائل النعمان بن قوقل. حدیث آپ لوگوں کے سامنے ہے، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور اس نے اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یہ شخص کون ہے؟ سے مسلم کی ایک روایت میں اس کی وضاحت ہوئی ہے کہ اس شخص کا نام ہے النعمان ابن قوقل، نعمان بن قوقل، قاف واو قاف لام، قاف نہیں قاف ہے. دوسرے نمبر پہ، اچھا ایک سوال ہے میرا، یہاں پر نام تو ہمیں پتہ چل گیا کہ شخص کون ہے، اگر ہمیں معلوم نہ ہوتا اور یہ شخص مجہول ہوتا تو کیا راوی کی بلکہ روایت میں ایسی جہالت حدیث کو ضعیف کر دیتی ہے یا حدیث پہ کوئی اثر نہیں ہوتا؟ جی حدیث پہ کوئی اثر ہوتا، میں کہا صحیح مسلم میں ہے، حدیث تو صحیح میں نے پہلے بتا دیا، اور دوسری روایت میں آیا صحیح مسلم میں کہ شخص کا نام نعمہ بن قوقل ہے. چلو اگر کہیں سے ہمیں نہ پتہ چل سکتا یا کسی اور روایت میں نہ آتا کہ شخص کون ہے، حدیث پر کوئی اس کا اثر، برا اثر ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟
اگر ہو سکتا
ہے متن میں ہے،
سند میں ہوتا تھا،
بارک اللہ فیک، یہ راوی نہیں ہے، راوی سیدنا جابر ہیں، اس راوی کے تعلق متن سے ہے، سند سے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. جاء رجل قال رجل، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر سند میں ہوتا جہالت ہوتی اور صحابی کی ہوتی تب بھی صحابہ سارے سارے ثقات عدول ہیں، تب بھی فرق نہ پڑتا، ٹھیک ہے نا. اور اگر سوال کرنے والا غیر مسلم ہوتا تب بھی کوئی فرق پڑتا ہے؟ فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ اس کا تعلق سند سے نہیں ہے. اچھا دوسرے نمبر، اس کا تعلق جاء رجل فقال، اس لیے کوئی تھا. دوسرے نمبر پر قول السائل ارأیت، ابو السائل نے یہ کہا ارأیت، عربی میں رأیت یعنی کیا آپ نے دیکھا، اور یہاں سے دیکھنا مراد نہیں ہے، کیونکہ یہ چیز جو بیان کی گئی دیکھنے والی چیزیں نہیں ہیں، یعنی اذا صليت المكتوبات وصمت رمضان، یہ دیکھنے والی چیزیں ہیں. آپ روزے کو دیکھ سکتے ہیں، آپ نماز کو نماز پڑھتے ہو دیکھ سکتے، خود نماز کو دیکھ سکتے ہیں، سبحان اللہ، حلال اور حرام کو دیکھا جا سکتا ہے، تو یہ چیزیں وہ نہیں، وہ ہیں جو دیکھی نہیں جا سکتی، تو پھر ارأیت کیوں ہے؟ معناه اخبرنی اذا فعلت هذه الامور ادخل الجنہ. تو ارأیت یا رأیت کا لفظ جو ہے اس کا معنی دیکھنا بھی آتا ہے عربی میں، اور مجھے خبر دیجئے، مجھے بتائیے بھی ہوتا ہے ارأیت. تیسرے نمبر پہ الامور التي سأل عن دخوله الجنہ اذا فعلها، جن امور کا ذکر کیا گیا اس حدیث میں جو جنت میں داخل ہونے کے باعث بنتی ہیں، اگر ان پہ عمل کیا جائے، الصلاه والصيام واحلال الحلال وتحريم الحرام، نماز ہے، روزہ ہے، حلال کو حلال سمجھنا ہے اور حرام کو حرام سمجھنا ہے، حلال کو حلال سمجھ کے اس پہ عمل کرنا ہے، حرام کو حرام سمجھ سے اجتناب کرنا ہے. وليس فيها ذكر الزكاة والحج، اس میں زکاة کا ذکر نہ حج کا ذکر ہے. یعنی اس شخص نے یہ کہا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں پانچ نمازیں جو فرض ہے وہ پڑھ لوں اور رمضان کا روزہ بھی رکھ لوں اور حلال کو حلال سمجھ پر اس پہ عمل کروں اور حرام سے میں اجتناب کروں اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہ کروں، کیا میں جنت میں داخل ہوں گے؟ ارے باقی چیزیں کہاں ہیں؟ حج کہاں ہے؟ زکوٰۃ کہاں ہے؟ اور باقی بر الوالدین ہیں، جو بھی فرائض ہیں، جو بھی واجبات ہیں، صلہ رحمی، وہ چیزیں کہاں ہیں؟ عرض کرتے ولم ازد علی ذلک شیء، اس سے زیادہ میں کچھ کروں نہیں، صرف یہ کروں بس، کیا جنت میں داخل ہوں گا میں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال نعم، جی ہاں جنت میں داخل ہو جاؤ گے. تو اشکال تو پیدا ہوتا ہے نا. اب اس اشکال کا جواب شیخ صاحب یہاں پہ دے رہے، شیخ عبد المحسن حفظہ اللہ، کہ اشکال کیا ہے کہ زکوٰۃ اور حج کہاں ہے؟ وہ تو اس کا تو ذکر ہی نہیں ہے. اس کا جواب دیتے ہیں فیحتمل ان الحج لم یذکر لانه لم یکن قد فرض، یہ بھی ایک احتمال ہے، یہ ممکن ہے کہ اس وقت جب اس سائل نے سوال کیا حج فرض نہ ہوا ہو. حج کب فرض ہوا تھا؟ 9 ہجری میں. یعنی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کب وفات پائی؟ 11 ہجری میں، ٹھیک ہے، ربیع الاول 11 ہجری میں. یعنی 9 ہجری 11 میں تقریباً 1.5 سال کا فرق ہے، 2-1.5 سال کا فرق ہے. تو اس عرصے میں ہو سکتا ہے کہ یہ روایت جو ہے یہ پرانی ہو، پہلے کی ہو، اور حج فرض نہ ہوا ہو. تو جو چیز فرض ہے ہی نہیں اس کا ذکر کیوں کرتا سائل؟ اچھا زکوٰۃ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں ولم تذکر الزکاۃ لاحتمال ان یکون فقیرا لیس عنده مال یزکی، اگر فقیر ہے تو کہاں سے زکوٰۃ؟ فرض ہے زکوٰۃ کیا؟ ایک فقیر اس پر زکوٰۃ فرض ہے تو سوال کیوں کرے گا وہ؟ تو حج جب فرض نہیں ہوا، زکوٰۃ اس پر فرض نہیں ہے، تو اس نے کون سے سوال کرنے ہیں؟ فرائض اس پہ کیا ہیں اس وقت؟ نماز فرض ہے اور رمضان کا روزہ بھی فرض ہے، اور باقی حلال کھانا فرض ہے، حرام سے اجتناب اس پر فرض ہے. یہ موٹی موٹی بڑے بڑے فرائض ہیں کہ نہیں، اور انہیں کا ذکر ہوا کہ نہیں؟ وہ احتمال، دوسرا احتمال یہ بھی ہے، شخص فرماتے ہیں ان تكون الزکاۃ والحج داخل تحت احلال الحلال وتحریم الحرام، یہ بھی ممکن ہے اگر یہ فرض ہو گئی ہوں تو پھر تحلیل الحلال اور تحریم الحرام بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ حلال میں واجبات بھی آ جاتے ہیں، مستحبات بھی آ جاتے ہیں، اور حلال چیزیں بھی آ جاتی ہیں. چوتھے نمبر شیخ صاحب فرماتے ہیں فی الحدیث، اس حدیث میں ذکر القیام بالواجبات وليس فيه ذکر المستحبات. اس حدیث مبارکہ میں واجبات فرائض کا ذکر کیا گیا ہے، ان واجبات کو بجا لانے کا ذکر کیا گیا ہے، مستحبات کا ذکر نہیں کیا گیا. ومن كان كذلك، اور جو شخص ایسا ہو فهو المقتصد، تو اسے کہتے ہیں مقتصد، اقتصاد والا. جو زیادہ آگے بڑھنے والا بھی نہیں اور زیادہ کمی پیدا کرنے والا بھی نہیں، درمیان والا ہے، جسے کہتے ہیں اکنامیکل لائف گزارنے والا ہے، ہر چیز میں بس برابر کام کرنا ہے، زیادہ آگے نہیں بڑھنا، الاقتصاد. شیخ صاحب فرماتے ہیں فہو المقتصد، یعنی کہنا مقصد یہ ہے جو شخص صرف فرائض کی ادائیگی پر، جس میں حج اور زکوٰۃ اور جتنے بھی فرائض ہیں ان پر اکتفا کرتا ہے، نوافل و صحبات کرتا ہی نہیں ہے، کیا جنت میں جائے گا؟ وہ جنت میں جائے گی، یہ اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. یہ نوافل اور جو مستحبات ہیں، سنت اور نوافل جو ہے، جو لوگ سنتیں نہیں ادا کرتے، یعنی سنت نماز ہے یا نفل نماز ہے، نفل روزہ ہے، نفل حج ہے، نفل عمرہ ہے، یہ جو نوافل ہے ساری، ان پہ عمل نہیں کرتے، کہ وہ جنت میں جانے سے محروم ہیں؟ نہیں نا. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ جو نوافل مستحبات ہیں یہ فرائض نہیں ہیں، ان میں کمی کی وجہ سے کوئی شخص جنت سے محروم نہیں ہو سکتا. لیکن خیر سے محروم ہے کہ نہیں؟ خیر سے محروم ہے وہ الگ بات ہے، لیکن کیا جنت سے محروم ہو جائے گا؟ نہیں. اس لیے جب ہم مستحب کی بات کرتے ہیں، تعریف کیا ہے یا حکم کیا مستحب کا؟ کرنے والے کو ثواب ہوگا جب وہ کرے گا اللہ تعالیٰ کے لیے، امتثال للہ تعالیٰ، اور نہ کرنے والے کو کہ گناہ نہیں. جب گناہ نہیں ہے تو پھر ثواب ہے نا؟ ثواب جنت ہے کہ نہیں؟ ثواب کی جزا جنت ہے کہ نہیں؟ اس لیے مستحبات کو ترک کرنے والا جو ہے وہ جنت میں جا سکتا ہے. یعنی الغرض کہنے کا مقصد کیا ہے؟ فرائض کا حق سب سے پہلے ہے، اور سب سے پہلے فرائض کا حق ہے توحید کا، ٹھیک ہے نا، جس کا ذکر یہاں پہ نہیں ہو لیکن ہر مسلمان جانتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور جس نے فرائض کا اہتمام کیا ہے اپنے عقیدے کو درست کرتے ہوئے، عقیدہ صحیح ہے، توحید ہے، اتباع سنت ہے، اور اس پر وہ جد و جہد کرتا رہا ہے، نوافل اس نے نوافل کی طرف نہیں دیکھا لیکن زندگی ساری فرائض کی ادائیگی میں آگے رہا ہے، تو انشاءاللہ یہ شخص جنت میں داخل ہو جائے گا. اب آتی ہے بات نوافل کی. یاد رکھ، لوگوں کی تین قسمیں ہیں، تین قسمیں ہیں مسلمانوں کی، اور آئیے دیکھتے ہیں ان تین قسموں کا ذکر کہاں پہ اور کیسے ہوا تاکہ بات آسان ہو جائے. جیسا فرماتے ہیں، فهو المقتصد في قوله تعالى لا تلك فرمان میں، ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، پھر ہم نے اپنی کتاب ان لوگوں کو وارث بنایا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چنا ہے. اصطفینا چنا ہے، خاص چنا ہے. کون سی کتاب ہے؟ کون سے بندے؟ کتاب قرآن مجید، اور بندے ہیں امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہت بڑی بات ہو رہی ہے، آپ اور میں اس میں شامل ہیں، تاکہ ہم دیکھیں ہم تینوں میں سے کہاں پہ ہیں. تینوں میں سے ایک ضرور ہے ہم لوگ. فمنہم، ان میں سے کون ہیں یہ؟ الذین اصطفینا من عبادنا. فمنہم نمبر ایک، فمنہم ظالم لنفسہ، اپنے نفس پہ ظلم کرنے والا. یہ کون ہے؟ جو فرائض کی ادائیگی میں پیچھے ہے، واجبات کو چھوڑنے والے، فرائض کو چھوڑنے والے. ظلم ہے کہ نہیں؟ ظلم ہے، پکڑو. ظالم لنفسہ. ومنہم، دوسرے نمبر پر، ومنہم مقتصد، اقتصاد والے، جو فرائض کی ادائیگی میں تو آگے لیکن نوافل اور مستحبات کی طرف دیکھتے نہیں ہیں، مقتصد ہے یہ. ومنہم سابق بالخیرات، تیسرے نمبر پہ، ان میں سے ایسے بھی ہیں جو خیرات میں سبقت حاصل کرنے والے ہیں. ایک خیر نہیں ہے، جمع ہے، سابق فی الخیرات. آپ دیکھتے ہیں ہر میدان میں، فرائض کی ادائیگی میں سب سے آگے تو ہیں وہ، لیکن نوافل میں بھی سب سے آگے. سبحان اللہ، نفل نواز ہو، نفل روزہ ہو، نفل حج ہو، جتنی بھی نوافل ہیں، صدقات اور خیرات ہوں، سبقت حاصل کرنے والے ہیں. فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی، نوافل کی ادائیگی کے بھی اہتمام کرنے والے ہیں. ومنہم سابق بالخیرات بإذن اللہ، تاکہ کچھ یہ سمجھے کہ میں ہی کرنے والا ہوں، نہیں، اسی کی اجازت ہے، اسی کی توفیق ہے. شصف فرماتے، وفعل الواجبات وترک المحرمات سبب فی دخول الجنہ. واجبات پر عمل کرنا اور محرمات کو ترک کرنا یہ جنت میں داخل ہونے کے سبب ہے. لیکن الاتیان بالنوافل مع الفرائض یکمل بها الفرائض، لیکن نوافل کو فرائض کے ساتھ جوڑنا اور ان پہ عمل کرنا جو ہے ان سے فرائض اور واجبات میں تکمیل ہوتی ہے. جو بھی کمی ہوتی ہے فرائض کی ادائیگی میں، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، محض فضل و کرم ہے کہ قیامت کے دن ان نوافل کو فرائض میں تبدیل کیا جائے گا. سبحان اللہ. اذا لم یکن اتمها، اگر اس بندے نے دنیا میں فرائض کی ادائیگی کو تمام نہیں کیا، اس میں کوئی نقص، کو خلل باقی رہا، تو اللہ تعالیٰ اس نقص اور اس خلل کو فرشتوں کو حکم دے کر، دیکھو میرے بندے کے نوافل میں وہ نوافل ہے، اگر نوافل موجود ہے تو میرے بندے کے فرائض پورے کر لو. سبحان اللہ. وجاء بذلك حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه. یہی حدیث جس کا میں نے ذکر کیا ہے، صحیح حدیث ہے. اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ یعنی حدیث قدسی میں یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے جب فرائض میں کوئی جب حساب ہوگا تو فرائض میں کوئی خلل ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دے کے دیکھو میرے بندے کی نوافل اگر نوافل ہیں تو ان نوافل کو فرضوں میں تبدیل کر لو. وَأَيْضًا فَالنَّوَافِلْ هِيَ كَسِيَاجِ الْفَرَائِضِ, اور یہ بات بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ جو نوافل ہیں وہ فرائض کے سامنے ایسے جیسے کہ ڈھال ہوتی ہے, سیاج, ایک چار دیواری ہوتی ہے, چار دیواری سے گھر محفوظ ہو جاتا ہے. چار دیواری کیوں ہوتی ہے؟ گھر کی حفاظت کے لیے ہوتی ہے. ڈھال کیوں ہوتی ہے؟ حفاظت کے لیے ہوتی ہے. جو نوافل کا اہتمام کرنے والے ہیں کیا ان کے فرائض میں کمی ہوگی؟ سوچنے کی بات ہے, کیا خیال ہے؟ اس لیے یاد رکھیں, علماء فرماتے ہیں جو لوگ تہجد کی نماز میں جاگتے رہتے ہیں اور تہجد کی نماز میں جب فجر نماز فرض چھوٹ جاتے تو تہجد نہ پڑھیں. بعض لوگ بڑا اہتمام کرتے ہیں تہجد کی نماز کا, تہجد گزار ہے, فجر کی نماز پڑھتے نہیں, تہجد گزار ہے. کیا فائدہ ہے تہجد پڑھنے کا بھائی؟ اگر تہجد کی وجہ سے جاگتے جاگتے آپ فجر کی نماز نہیں پڑھتے, کبھی کبھار ہو گیا, مس کبھی ہو گئے, تو اس کی بات نہیں کر رہا میں ان کی بات کر رہا ہوں جو تہجد کے لیے جاگتے ہیں فجر کی نماز نہیں پڑھتے, یا جاگنے وجہ سے سستی کا حال ہو تو فجر کی نماز کے لیے جاگ نہیں سکتے. تو ایسے لوگوں کے لیے نوافل نفل کو چھوڑ دیں, تہجد کو چھوڑ دیں, لیکن فرض نماز کو مت چھوڑیں. تو جو قاعدہ کیا ہے, جو نوافل کی ادائیگی میں آگے ہوتا ہے وہ فرائض کی ادائیگی میں بھی من باب اولیٰ آگے ہوتا ہے, اس میں خلل آپ کو نظر نہیں آئے گا, فرائض میں خلل نظر نہیں آئے گا آپ کو. ومن کان محافظا علیہا کان اشد محافظۃ علی الفرائض, اور جو نوافل کی ادائیگی میں حفاظت کرنے والا ہے وہ اس سے زیادہ حفاظت فرائض کی ادائیگی میں بھی کرتا رہتا ہے. ومن تساہل بها, اور جو نوافل میں متساہل ہوتا ہے, قد یجرہ ذلک الی اخلال بفرائض, تو یہ نوافل میں جو تساہل ہے اور سستی ہے وہ فرائض میں سستی کی وجہ بھی بن سکتی ہے, اور یہ سستی اسے فرائض میں بھی ہو سکتی ہے. پانچواں نمبر پہ صفحہ فرماتے ہیں, مما استفاد من حدیث, حدیث کے بعض اہم پیغام, نمبر ایک, حرص الصحابة على معرفة الأعمال التي تدخل الجنة, صحابہ کرام کے حرص ان اعمال کو جاننے کے لیے جو جنت میں داخل ہونے کے سبب بنتی ہیں. نمبر دو, ان الاعمال سبب في دخول الجنة, کہ بے شک اعمال جنت میں داخل ہونے کے اسباب ہیں. نمبر تین, بیان اہمیت الصلوات الخمس, پانچ نمازوں کی, فرض نمازوں کی اہمیت کا بیان. وقد جاء في الحديث انها عمود الاسلام, اور ایک روایت میں آیا, ایک حدیث میں آیا ہے کہ نماز دین اسلام کا ستون ہے. چوتھے نمبر پہ بیان اہمیت صیام رمضان, رمضان کے مہینے کی اہمیت کا بیان بھی ہمیں اس حدیث میں ملتا ہے. پانچویں نمبر پہ, ان المسلم يحل الحلال معتقدا حله, کہ مسلمان حلال کو حلال سمجھ کر اس حلال کو حاصل کرتا ہے یا اس پہ عمل کرتا ہے. اعتقاد لازمی ہے, معتقدا حله, وہ یہ جانتا ہے کہ یہ حلال ہے اس لیے اس حلال کو حاصل کرتا ہے. ويجتنب الحرام معتقدا حرمته, اور حرام سے اجتناب کرتا ہے یہ جانتے ہوئے یقین اپنے دل سے, یہ اس کا عقیدہ ہے کہ میں نے اس لیے اس حرام سے اجتناب کیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے مجھ پر حرام کیا ہے. تو اعتقاد لازمی ہے کہ نہیں, اور اعتقاد سے آپ باہر جا نہیں سکتے. اس لیے علماء بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ عقیدہ جو دل کا عمل ہے, عقیدہ دل سے ہوتا ہے, سمجھ علم دل سے ہوتا ہے. کوئی بھی شرعی امر نہیں ہے جس میں عقیدہ نہ ہو, کوئی معاملات میں بھی عقیدہ ہوتا ہے, عبادات میں بھی عقیدہ ہوتا ہے. عبادت بغیر نیت کے ممکن ہے؟ نیت کیا ہو, دل کا عمل ہے کہ نہیں؟ تو بغیر اعمال اور قلوب کے اور بغیر جانتے ہوئے آپ کو ویسے نماز ہی پڑھنا ہے, کون سی نماز ہے, کتنی ہے, تو دل کا عقیدہ, دل میں یقین اور دل کا جو عقیدہ ہے وہ لازم ہے شریعت کے ہر امر میں, سارے امور میں. حلال اور حرام کو دیکھیں آپ, اب حلال پانی پینا حلال ہے, جائز ہے, اس کا عقیدہ سے کیا تعلق ہے کہ نہیں؟ میں نے یقیناً جانا میں رب نے اس پانی میرے اوپر حلال کے, اس لیے میں اس کو پی رہا ہوں, شراب حرام ہے میں نہیں پیتا ہوں. کیوں؟ مجھے یقین ہے کہ میرے رب نے اس کو حرام کیا اس لیے میں اس کو نہیں پیتا ہوں. تو عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ اسے آپ عقیدے کو دین شریعت سے جدا نہیں کر سکتے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں عقیدہ جو ہے وہ صرف خاص لوگوں کا کام ہے, آپ عام مسلمان ہو, ان جھنجھٹ میں نہ پڑے, آپ سے نماز میں روزہ رکھے اور خیر کام کرتے رہے آپ کے لیے ہی کافی ہے. میرے بھائی عقیدے کو خارج نہیں کر سکتے, بنیاد عقیدہ ہے اور شریعت کے ہر پہلو میں عقیدہ پھیلا ہوا ہے, آپ کس طرح سے جدا کر سکتے ہو؟ تو کسی صورت میں بھی نہیں, آپ عقیدے کو کسی شریعت کے امر سے جدا نہیں کر سکتے. چھٹے نمبر پہ شیخ صاحب فرماتے ہیں بیان بطلان قول من زعم من الصوفیہ, صوفیوں کا رد کس بات پہ؟ ان الانسان لا يعبد الله رغبة في الجنة وخوفا من النار. صوفیوں کا رد جو کہتے ہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت جنت کو حاصل کرنے کے لیے یا دوزخ سے ڈرنے کے لیے نہیں کرتا. کیوں کرتا ہے عبادت؟ صرف اللہ تعالیٰ سے عشق ہے, نعوذ باللہ, اللہ کی محبت ہے, اللہ تعالیٰ سے محبت ہے, عشق ہے, اس لیے ہم عبادت کرتے ہیں, ورنہ ہمیں نہ تو جنت کی ضرورت ہے اور نہ ہی ہم دوزخ سے ڈرتے ہیں. یہ صوفیوں کا قول ہے ان للہ وانا الیہ راجعون. بعض صوفی یہ بھی کہتے ہیں جب ہم جنت میں جائیں گے اور حوریں آئیں گی تو ہم حوروں سے کہیں گے قرآن مجید ہمیں سنا ہے تو سنا, ورنہ چلی جاؤ. تلاوت سننا چاہتے ہیں حوروں سے قرآن مجید کی. اور جب ہم جنت میں جائیں گے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص بھی اپنے عمل جنت میں نہ جائے گا. عرض کرتے ہیں آپ بھی نہیں؟ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بھی نہیں, الا کہ اللہ تعالیٰ میں سے اپنے فضل و کرم سے, اپنے رحم و کرم سے وہ جنت میں داخل کر دے. ایک صحابی کی وفات ہوتی ہے اور ایک عورت وہاں پہ کہتی ہے کتنا اچھا انسان ہے, اسے جنت مبارک ہو, یہ ایسے کچھ الفاظ کہتی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پہ وہاں سب غصہ آ جاتا ہے, تمہیں کس نے کہا ہے کہ یہ شخص جو ہے اس کی مغفرت ہو گئی ہے؟ کس نے کہا ہے؟ اور اتنی بڑی جسارت ہم جنت میں جب داخل ہوں گے, جب جنت میں جائیں گے اپنے پراپرٹی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ امید ہے تو کہو ہمیں اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اپنے رحم و کرم سے جنت میں داخل ہو کرے گا. دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ ایک میں آپ جزم کر رہے ہیں کہ جب جنت میں جائیں گے حوریں بھی آئیں گی, اور بعض صوفی جو ہے یہاں تک بھی کہتے ہیں, بلکہ سید بدوی کے تعلق سے کہتے ہیں جو مصر کا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے تین دعائیں کی تھیں, دو مانی, تیسری نہیں مانی اللہ تعالیٰ نے. تیسری کیا تھی؟ کہ میں نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دو, جہنم میں داخل کر دو ایک مرتبہ, تو اللہ تعالیٰ نے انکار کر دیا. کہ جانتے کیوں انکار کیا؟ اس لیے انکار کیا کہ اگر میں نے اپنا قدم جہنم میں رکھ دیتا تو جہنم جنت میں بدل جاتی, جہنم جنت بدل جاتی, پھر اللہ تعالیٰ عذاب کیسے دے گا دوسروں کو؟ اسے اللہ تعالیٰ نے یہ دعائیں قبول کی میری, باقی دعائیں قبول کی میری. واللہ کیا بات کروں, کوئی عقل مند عالم کی بات نہیں کر, کوئی عقل مند یہ بات سمجھ سکتا ہے, سوچ سکتا ہے؟ انا للہ وانا الیہ راجعون. پھر لوگ کہتے ہیں یار کیوں بولتے ہیں صوفیوں کے خلاف, جب تمہارا عقیدہ یہی ہے, جب تمہاری کتابوں میں یہ چیزیں موجود ہیں, جب تمہارے علماء یہ باتیں لکھتے ہوئے ان کو شرم نہیں آئی, ان کو کسی نے روکا نہیں, آپ کہتے یار ہمیں شرم نہیں آتی کہ ہم امت فطرہ چاہتے ہیں, ہم کیوں نہیں رکتے, کیوں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں؟ ان للہ وانا الیہ راجعون. ایک اور صوفی کسی نے مجھے کل کچھ بھیجا, اللہ المستعان, صوفی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے مرغیوں کو درس دیا, مرغیاں یعنی حقیقت ہے, واللہ آپ لوگ ہنستے ہیں حقیقت ہے, واللہ رونے کا مقام ہے اور ساتھ میں ہنسنے کا بھی مقام ہے, یعنی ہنستے بھی روتے بھی رہے, کہ میں نے مرغیوں کو درس دیا, قسم بھی کھا رہا ہے, اتنی بڑی پگڑی ہے, سفید داڑھی اتنی بڑی, جسے دیکھنے کلپ دیکھنے یوٹیوب پہ بھی ہوگا آپ دیکھ لینا, میں نے مرغیوں کو میں نے درس دیا, آدھا گھنٹہ درس تھا, مجاہل کس نے حرکت کی, خاموشی سے انصات کیا, ایک مرتبہ ایک مرغی تھوڑی سی بول پڑی اور نقر کیا نے اپنی چون زمین پہ ماری, تو ایک مرغی نے اسے جواب دیا اور پھر مرغی کی آواز نکال رہا ہے, اس نے اس کو جواب کیا دیا, مجھے شرم آتی کہ میں آواز نکالوں, اس کو شرم نہیں ہے, پوری دنیا میں اس نے اس کو دکھا دیا ہے. اچھا اور مرغی کی آواز میں اس نے یعنی اس کو مرغی کی لینگویج بھی آتی ہے. اب مرغے نے اسے کچھ کہا ہے, کہتے مرغا کہہ رہا تھا اسے کہ ابھی درس کے بعد میں تمہیں خبر لیتا ہوں, تمہاری خبر میں تم نے شیخ صاحب کے درس میں ایسی بات کی ہے, یعنی کوئی حرکت کی ہے, کوئی بد یعنی بدتمیزی کی ہے. کہتے جب جو ہی میں نے درس ختم کیا وہ مرغی پر ٹوٹ پڑا مرغا, اور وہ اسے چونجے ماری, اس کو لہو لہان کر دیا. کہتے اگلے دن جب میں نے درس شروع کیا تو اللہ کی قسم پورا آدھا گھنٹہ کسی نے حرکت نہیں کی. یہ طلب علم ہوتا ہے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللہ کے لیے مرغے کو چھوڑے, اب اپنا عقیدہ ٹھیک کریں. اور ہمارے مسلمانوں کو اشد ضرورت ہے صحیح عقیدے کی, واللہ اشد ضرورت. مرغے مکلف ہے. اچھا مرغے کے کیا سبق دے رہا ہوں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. واللہ یہ مرغی آپ سے توحید میں بہتر ہے, اللہ کی قسم میں کھا رہا ہوں. پرندے بہت سارے, آج بہت سارے مسلمانوں سے صحیح عقیدہ رکھتے ہیں. حدود نے کیا کہا سورۃ النمل میں, سورج کی عبادت کرنے والے, سورج سامنے جھکنے والے جو ہیں, حدود کو تعجب ہوا. دیر سے پہنچا, اس کو سزا موت مل سکتی تھی کہ نہیں, لیکن اس تعجب کی وجہ سے رک گیا کہ ایسے انسان بھی ہیں دنیا میں جو سورج سجدہ کرتے ہیں. وہ پھر عرش کی بات کی, لیکن پھر اسی حدود نے کیا کہا, کتنے تعجب کی بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے سورج کو سجدہ کرتے ہیں لوگ. اگر حدود ان صوفیوں کا کام دیکھ لیتا جو قبر کو طواف کرتے ہیں اور سجدے کرتے رہتے ہیں قبروں کو, تو کیا کہے گا؟ یہ مرغیاں نہیں دیکھتی ہوں گی کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں, یہ مرغیوں کو آنکھیں بند کر کے لے کے جاتے ہیں. واللہ مرغی کی زبان ہوتی ہے نا تو یہ صوفی کو کہتی ہے اللہ المستعان, پہلے آپ توحید سیکھ لو پھر مجھے آ کے سبق دو اگر تم اس لائق ہو تو. اس لیے ہمیں چاہیے کہ مرغوں کو چھوڑیں, کل کو پھر کوئی کہے گا اس نے کسی اور کا درد شروع کر دیا. ہمیں اشد ضرورت ہے انسانوں کو جو مکلفین ہیں. اب اپنے اصلاح کریں, اپنے عقیدہ درست کریں, اور پھر آپ علم حاصل کرنے کے بعد دوسرے ہمارے مسلمان بھائی مسلمان بہنیں واللہ ترس رہے ہیں علم کو, علم نافع کو ترس رہی ہیں. یہ علم نافع توحید کا علم, اتباع سنت کا علم لوگوں تک پہنچائیں, آپ کے گھر میں ہیں, آپ کے رشتہ دار ہیں, پڑوس میں ہیں, معاشرے میں, محلے میں, ان کو اشد ضرورت ہے, اللہ کی قسم سخت ضرورت ہے. اور آپ مرغوں کے پیچھے پڑے ان کو سبق دے رہے ہیں, اللہ المستعان. بہرحال شیخ صاحب فرماتے ہیں اس حدیث میں رد ہے ان صوفیوں کا جن کا یہ عقیدہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ تو جنت کو حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے اور نہ ہی دوزخ کے ڈر کی وجہ سے کرتا ہے. وقد قال عن خلیلہ, اور اللہ تعالیٰ دوسری دلیل بھی دیکھیں, وقد قال اللہ تعالیٰ فرمائے عن خلیلہ اپنے خلیل پیارے نبی ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے, وجعل من ورثة جنة النعیم, اللہ تعالیٰ مجھے اپنی جنۃ النعیم کا وارث بنا دے, اللہ تعالیٰ مجھے جنۃ النعیم کے وارثوں میں سے بنا دے. ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جنت کو حاصل کرنے کی, اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں جنت کے لیے نہیں کرتے. کس لیے کرتے ہیں؟ صرف اللہ تعالیٰ سے عشق ہے, نعوذ باللہ. اور عشق کا لفظ جیسے کہ آپ جانتے ہیں عربی لفظ ہے, اردو نہیں ہے, فارسی نہیں ہے, عشق عربی لفظ ہے. اور عربی زبان والے اس لفظ کو صرف کس لیے بیان کرتے ہیں؟ جو محبت شہوت کے ساتھ ہوتی ہے اکثر اس لیے استعمال ہوتا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں عشق کا لفظ نہیں ہے. محبت کا لفظ قرآن مجید میں بھی ہے, احادیث میں بھی ہے, عشق کا لفظ ایک مرتبہ بھی نہیں ہے. اور کوئی بھی شخص یہ نہیں کہتا کہ میں اپنی ماں کا عاشق ہوں یا اپنی بہن کا عاشق ہوں. کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتے نا, کیوں محبت نہیں اپنی ماں سے بہن سے محبت نہیں کرتے ہم. بیوی کا عاشق کو کہتے کہ نہیں, کہ بیوی کے لیے جائز ہے, ماں بہن کے لیے جائز کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ لفظ ہی ایسا ہے, یہ لفظ ہی جائز نہیں ہے, نہ ماں کے لیے جائز ہے اور نہ بہن کے لیے جائز ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عقائد کو, اپنے الفاظوں کو درست کریں. ہم جب کسی سے بات کرتے ہیں تو اپنے الفاظوں کا خاص خیال رکھ کے بات کرتے ہیں, ہم نے کیا بات کرنی ہے. خاص طور جب بڑوں سے کوئی ہم بات کرتے ہیں الفاظوں کو ذرا چن چن کے بات کرتے ہیں, کہیں کوئی گستاخی نہ ہو جائے صاحب کی شان میں. اور ادب کے درجے کے بات کرنا اچھی بات ہے, ہمیں یہی سبق دیا گیا کہ بڑوں کا ادب کرو, چھوٹے سے شفقت کرو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بدتمیزی کرو, نہیں, لیکن ہم الفاظ چن چن کے بیان کرتے ہیں جب کسی سے گفتگو کرتے ہیں بات کرتے ہیں, اور جب بات آتی ہے اللہ تعالیٰ کی, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی, پھر عشق والے الفاظ, اور بعض لوگوں نے خاص یعنی اس پہ خاص دن مقرر کیے ہوئے اور عشق کے لفظ پہ جو کافی پروگرام اور کافی یعنی ان کے خاص اہتمام کر کے خاص یعنی میلے ہوتے ہیں, خاص راتیں ہوتی ہیں, اور عاشقان رسول کا کاروان, اور اس طریقے سے نعوذ باللہ باتیں کرتے رہتے ہیں. تو میری ایک گزارش ہے, اپنے عقیدہ درست کر لیں. اگر عقیدہ درست ہے, دل صاف ہے, دل پاک ہے, تو واللہ اس کا اچھا اثر پورے جسم پہ ہوتا ہے. آپ کا دماغ بھی ٹھیک ہوگا, آپ کی آنکھیں بھی ٹھیک ہوگی, آپ کے ہاتھ بھی ٹھیک ہوں گے, آپ کی زبان, آپ کے کان, آپ کے عقل, سب کچھ ٹھیک ہوگا. پھر ضرورت پڑے گی موریوں کو درس دینے کی. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.